السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. امين يا رب العالمين. چوتھا رکو سورۃ الکہف کا اور اس کی جو پہلی آیت بلکہ دو آیتیں ابھی پڑھی ہیں. الحمدللہ اس پر پچھلی دفعہ کلام ہو گیا تھا اور سورہ کہف کے جو اہم ترین موضوعات ہیں جن کا حاصل وہ ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر اسباب ہو سکتے ہیں اس کی نفی اور اللہ کی طرف رجوع, اللہ ہی کے اذن اور اس کی طاقت اور اس کے فیصلے پر پورا بھروسہ, یہ ساری وہ چیزیں ہیں. تقدیر جس کو ہم کہتے ہیں, اللہ کی طرف سے طے شدہ جو امور ہیں ان پر ایمان, اور اللہ ہی ہے جو اصل طاقت ہے اور اللہ ہی نے اپنے اذن سے دنیا کی کچھ ٹھیک ہے چیزوں کو جو طاقت عارضی طور پر دی ہے وہ اللہ کے اذن ہے, اللہ کی مشیت ہے. بظاہر لگتا ہے ہمیں کسی چیز کا طاقت, کسی چیز کا اختیار, لیکن اصلاً وہ کیا ہے, سب وہ بے معنی ہے. اللہ جب چاہے جہاں چاہے اس طاقت اور اس اختیار کو جو اس نے عطا کیا ہے واپس لے لے, کیونکہ اصل طاقت وہی ہے, اصل اختیار اسی کا ہے. یہ ساری وہ باتیں جو ہم سمجھ رہے ہیں. اصحاب کہف کا تذکرہ چل رہا ہے, کچھ باتیں آ گئی ہیں, کچھ باتیں بھی انشاءاللہ اس رکو میں آ رہی ہیں. درمیان میں ایک بہت اہم معاملہ آ گیا جس پر ہم جب سورہ کہف کی بات کر رہے تھے پچھلی دفعہ تو اس پر ہم نے کچھ تفصیل سے بات بھی کی تھی. اللہ پاک فرما رہے ہیں ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کہیے کسی بات کے بارے میں کہ میں ضرور کروں گا یہ کل, الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ یعنی آپ فرمائیں کہ اگر اللہ چاہے, اگر اللہ کی مرضی ہو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ, اور یاد کیجئے اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں. وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا, اور کہیے فرمائیے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت عطا فرمائے گا. لہذا اس بات کو ہم نے سمجھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہلوا دیا گیا اور آپ کو بھی یہ باور کروا دیا گیا کہ آپ بھی اگر کل کا کوئی ارادہ کرتے ہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا تو ساتھ میں کیا کہیں, انشاءاللہ. ایک مسلمان کی, ایک مومن کی باتوں سے ہی اس کے ایمان کا اظہار ہوتا ہے. یہ کلام جو ہوتا ہے یہ انسان کے اندر کی کیفیات کو اس کو جھلک جھلکاتا ہے, اس کی جھلک اس میں ہوتی ہے. ایک شخص کے اندر اگر غرور ہے, تکبر ہے, تو اس کے کلام سے پتہ چل جاتا ہے, اس کے جو الفاظ ہیں, اس کا جو بات ہے, جو کہتا ہے, اس کا جو انداز ہے, اس سے پتہ چل جاتا ہے. انداز تو چلیں اپنی جگہ بات ہے, انداز کی بات میں نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کلام, الفاظ کا چناؤ, جو الفاظ وہ چوز کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص کہے کہ میں نے فلاں کامیابی حاصل کر لی, ابھی ایک جملہ ہے نا, ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں کامیابی حاصل کر لی, ابھی ایک جملہ ہے, اور اسی بات کو کہنے کا ایک انداز یہ ہے کہ مجھے اللہ نے فلاں کامیابی عطا فرما دی, ٹھیک ہے. اب اس میں لہجے کی بات نہیں ہو رہی, یہ تو الفاظ کے چناؤ کی بات ہو رہی ہے. بات وہی ہے جو پہلے کہی گئی اور بات وہی ہے جو دوسرے جملے میں آ گئی, لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے جملے میں کہیں نہ کہیں یہ بات جھلکتی ہے کہ یہ کام کس نے کیا, میں نے کیا ہے, اس میں میرا میں ہوں اس میں، میرا کارنامہ، میری کنٹریبیوشن، میرا اس میں فہم ہے، میری پلاننگ ہے، میری سمجھ بوجھ اس میں ہے. اور دوسرے جملے میں کیا ہے؟ اپنی نفی ہے، اور اصل ایمان جو ہے جس کا اظہار یہاں ہو رہا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے عطا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرما دی، اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا، اللہ نے آسانی فرما دی، اللہ نے یہ مسئلہ میرا حل کر دیا. تو یہ وہ جملے ہیں جو ایک بندہ مومن کو زیب دیتے ہیں. اسی انداز میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جب ایک شخص اپنے جملوں میں انشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ چیزیں جب آتی ہیں اور ان کے معنوں کے ساتھ، ان کے فہم کے ساتھ، تو یہ اصلاً اظہار ہے ایک شخص کے ایمان کا. کل میں جاؤں گا انشاءاللہ، کل میں فلاں سے ملوں گا انشاءاللہ، ہم کل یہ کام کریں گے انشاءاللہ. اب یہ چیز بتا رہی ہے کہ اس شخص کو اچھی طرح پتا ہے کہ میرے کہنے سے نہیں ہوگا، میرے کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ کی مرضی ہوگی تو ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی اچھی بات دیکھی، ماشاءاللہ، آگے تذکرہ آ رہا ہے اسی صورت میں، ماشاءاللہ کے حوالے سے بھی بات آئے گی. جو ہوا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے، جیسے اللہ نے چاہا ویسے ہوا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی مرضی ہے. آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ باغ والوں کے قصے میں. تو اسی طرح کوئی خوبصورت چیز دیکھی، کوئی اچھی چیز دیکھی، اللہ کے کسی فیصلے، کسی قدرت کا پتہ چلا، اللہ کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے، اچھی بری دونوں ہو سکتی ہیں، تو سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ اس سے اظہار ہوا کہ بھائی یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ ہی کا فیصلہ صحیح ہے. بس بھائی آپ کو اتنے لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا ہے، کسی نے بتایا کہ آپ کو اتنے لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا، اور اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ. اب بظاہر تو بڑی عجیب بات لگ رہی ہے، لیکن اس کی پوری نیت کلیئر ہے. وہ اپنی بات میں وہ یہ کہا کہہ رہا ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ اللہ نے کچھ نہ کچھ تو میری بہتری ہے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ، اللہ کے فیصلہ ہے نا اس میں، اللہ کی مرضی ہے اس میں، اللہ کا اذن ہے اس میں. لہذا یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے تو یقیناً یہی اچھا ہے، یہی بہتر ہے. بس یہ ہے بات. تو کوئی بھی چیز اس طرح سے ہو جاتی ہے تو سبحان اللہ. اس طرح وہ جتنے الفاظ ہیں جس میں اللہ کا تذکرہ ہو، یہ ایک بندہ مومن کی زبان سے نکلتے رہیں، یہ ایمان کی علامت ہیں. اور تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے اگر میں بات کروں، موضوع تو اس وقت خاص طور پر مادہ پرستی ہے اور وہ سب چیزیں، اسی سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، خاص طور پر ہم کو تو نشانہ بنایا، پھر ہماری اولادوں کو ہماری بیوقوفیوں کی وجہ سے اب جس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے، آپ نوٹ کیجئے، نوٹ کیجئے. میں عموماً یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں اور نوٹ کیجئے کہ آج ہمارے نوجوان اپنی روٹین میں کتنی دفعہ ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ، یہ سب کچھ کہتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے، میرے اپنی جنریشن کی اگر میں بات کروں، 50-55-60 سال والے جو جنریشن ہے، تو یہاں پر آپ کو عمل میں تو کوتاہی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہم میں سے بہت سے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے، یقیناً بہت بڑی کوتاہی ہے. ہم میں سے بہت ہیں جو اسلامی احکامات پر، اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے. لیکن کم از کم کے درجے میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عقائد کا مسئلہ نہیں ہے. کیسے؟ یعنی یہ بے نمازی سے بدترین بھی کوئی شخص ہوگا، لیکن یہ کہ اٹھتے بیٹھتے اس کے منہ سے سبحان اللہ یا الحمدللہ نکل جائے گا، کوئی چلتے چلتے ٹھوکر لگی بسم اللہ، ہماری خواتین خاص طور پر گھروں میں کوئی بسم اللہ ایک بات ایک دم، اللہ خیر کرے، اللہ کرم کرے، یا یہ کہ باتوں باتوں میں بندہ اللہ مالک ہے، اللہ خیر کرے گا، اب یہ جملے نکل رہے ہوتے ہیں. تو کم از کم ٹھیک ہے، عمل میں کوتاہی ہے وہ اپنی جگہ، جو گڑبڑ ہے اس کا تو حساب کتاب جو ہوگا سو ہوگا، لیکن عقیدے کے حوالے سے بہرحال ایک بندہ ذہنی طور پر پوری طرح سے کلیئر ہے کہ اللہ خیر کرے گا، اللہ مدد فرمائے گا، اللہ مالک ہے، ہے نا. ایک دوسرے کو دعا کہتے ہیں، اللہ مدد کرے گا، اللہ خیر کرے گا، فکر نہ ہو، فکر نہ، مطلب عقیدہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں الحمدللہ مضبوط رکھا ہوا ہے. اور اللہ عمل میں توفیق عطا فرمائے بہتری کی، وہ اپنی جگہ بات ہو گئی. لیکن اب ذرا نیچے آ جائیے، میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ 35-25 سال کے درمیان کی جو جنریشن ہے ان کو دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اللہ مالک ہے، اللہ خیر کرے گا، اللہ جانتا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بسم اللہ، یہ ذرا آپ کو نسبتاً کم ملیں گے. 25 سے نیچے والے آ جائیں آپ. اس وقت جو 25 سال سے نیچے کے ہمارے بچے ہیں ان کو ذرا آپ روٹین میں آپ دیکھیے. ہاں کچھ دینی گھرانے ہیں جہاں ماحول اچھا ہے، جہاں والدین نے اس بات کا اہتمام کیا ہے، بچپن سے بچے کو سکھایا اور بتایا ہے کہ بیٹا اللہ ہے اصل طاقت، اللہ ہے، اللہ کرے گا، اللہ، بچے کو بتایا گیا ہے کہ تمہیں جو کامیابی ملی ہے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اور تم اگر کوئی جگہ پر ناکام ہو رہے ہو، کوئی دکھ تکلیف بیماری میں ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا، اللہ مالک ہے، اللہ مدد. اگر تو گھروں میں بہت زیادہ اس کا اہتمام ہے تو پھر بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن بالعموم جو ہمارے معاشرے کی تصویر ہے آپ دیکھیے، 25 سال 20 سال کے نوجوانوں کا، لڑکے لڑکیوں کا جائزہ لیں اور آپ ان کے ساتھ کوئی دن گزاریں 2-4-5، مجال ہے کہ ایک دفعہ ان کے منہ سے آپ کو سننے کو مل جائے کہ اللہ مالک ہے، اللہ خیر کرے گا. فکر نہ کرو، اللہ ہے نا یار، مطلب یہ آپس کی باتوں میں، یا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمد للہ. بلکہ بات تو یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے کہ یہ الفاظ تو اب لطیفوں کا حصہ بنا دیے گئے، طنز کا حصہ بنا دیے گئے. کسی پر طنز کرنا ہو تو کہتے ہیں ماشاء اللہ، طنز ہو رہا ہے، طنز، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور انتہا یہ ہے کہ وہ کہیں پر بات ہو رہی تھی تو مجھے بھی غصہ آ گیا کہ کسی بات میں کہا کہ بھائی انشاءاللہ، تو آگے سے کہہ رہا ہے لو بھائی اس کا مطلب پھر نہیں ہوگا یہ، کیونکہ انشاءاللہ تو ٹالا ہوتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. یعنی یہ کانسیپٹ کے لیول پر اب ذہن سازی کو اب محسوس کیجئے ذرا، کہ ایک آدمی کہے کہ ہاں ہاں میں کل کروں گا، تو سامنے والے کہ ہاں ہاں یہ کر لے گا، اور اس نے کہا میں کر لوں گا انشاءاللہ، تو یہ طے ہے کہ یہ اس نے ٹالا ہے بھائی، یہ اس نے بات خام خاکی کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کرے گا. تو یہ ذہن سازی اس حد تک اب بن گئی ہے. تو اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو یہ بات جو اس وقت میں سمجھا رہا تھا، جو اس آیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے، تو اصلاً تعلیم کس کو دی جا رہی ہے؟ مجھے اور آپ کو، امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ کوئی بھی کام کا تم ارادہ کرو تو لازماً پوری نیت کے ساتھ، یہ ذہن میں رہے، نیت کے ساتھ. ہمیں اندر سے اس بات کی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے کہ بھائی اللہ کرے گا تو ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا، میری منصوبہ بندی، میری پلاننگ، میرے ارادے، یہ اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ میں اپنی ایفرٹس پوری کروں گا، یہ ساری تفصیل سے پیچھے ہم سمجھ چکے ہیں. اسباب پورے اختیار کروں گا، محنت اپنی پوری کروں گا. انشاءاللہ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، ایک غلط یہ بھی اس کی تعبیر لی گئی ہے کہ بیٹھ گئے ہاتھ پر ڈھیلے کر کے، کوئی ایفرٹ، کوئی محنت، کوئی کوشش نہیں، جی انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. نہیں نہیں، اللہ کا اصول یہ نہیں ہے، اللہ کی سنت یہ نہیں ہے. جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، ٹھیک ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قرآن کا بڑا سیدھا اصول ہے. جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، ایفرٹ کرے گا، اللہ اس کے لیے راستہ کھولے گا، راستہ اللہ کھولے گا، راستہ وہ دکھائے گا، کامیابی وہ دے گا. دے گا کس کو؟ جو ایفرٹ کرے گا. بھائی یہ کمبینیشن اچھی طرح سمجھ لیں. ایک آدمی اگر ایفرٹ کرے بغیر چاہے تو نہیں ہوگا، اور ایک آدمی ایفرٹ کر کے سمجھے کہ میری ایفرٹ کی وجہ سے مجھے مل جائے گا، میں نے محنت کی لہذا میں تو لازمی اب کامیاب ہوں گا، یہ اس کی غلط فہمی ہے. اللہ چاہے گا، بندہ محنت کرے گا، اللہ کی مرضی ہوگی، یہ دونوں چیزیں ٹرو ہوں گی تو اب سچویشن کیا ہو گئی؟ ہاں ٹرو ہو گئی. یہ ہے ایمان، بڑا سیدھا سیدھا سا. اس میں ایک جگہ بھی کمزوری گڑبڑ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اب بات آ گئی کہ بھائی، اور اس کی میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا تھا جو تفاسیر میں آتا ہے، جو کہ اس پوری سورہ کہف کے نزول کا پورا پس منظر بھی ہے، شان نزول بھی ہے، کہ جب یہ آئے تھے رسول اللہ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ذرا، یہودیوں نے بھیجا تھا بھائی یہ پڑھا کے پٹی کہ جا کے سوال کرو، وہ تین سوال تفصیل سے پیچھے بات ہو چکی ہے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے اور روح کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں کل جواب دوں گا، اور یہ اللہ کا اذن تھا، یہ اللہ کی مشیت تھی تاکہ امت کی تعلیم ہو جائے، اس لیول پر ہو جائے تاکہ کوئی شائبہ باقی نہ رہے. لہذا اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا، لہذا اللہ نے، کیونکہ تعلیم فرمانی تھی، تربیت فرمانی تھی، 15 دن تک وہی روک دی گئی اور وہ لوگ استہزا کرتے رہے، معاذ اللہ مذاق اڑاتے رہے، بپتیاں کستے رہے کہ لو بھائی یہ تو بڑے نبی ہونے کا دعوے دار ہیں، رسول ہونے کے دعوے دار ہیں، ان سے سوال کیے گئے تھے، یہ تو جواب دے ہی نہیں رہے۔ مسلمانوں کی بھی آزمائش ہو گئی بہرحال اس حوالے سے، یہ سارا معاملہ ہوا۔ 15 دن کے بعد اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہو گئیں، سوالوں کے جواب آ گئے، ساتھ میں یہ اہم بات آ گئی کہ اے نبی جب بھی آپ کو ارادہ کریں کوئی کام کرنے کا تو کیا کہیں؟ انشاءاللہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ میں کر لوں گا، اگر کہیں تو ساتھ میں کیا کہیں؟ انشاءاللہ۔ اور اگر کبھی بھول چوک ہو گئی، کبھی غفلت ہو گئی، بعد میں خیال آیا، انسان ہے ٹھیک ہے، کہہ دیا اس نے، بعد میں ایک دم توجہ ہوئی، بعد میں خیال آیا یار میں یہ کہہ گیا، تو جیسی یاد آئے فوراً کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کرے، فوراً توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے، اور پھر انشاءاللہ کہے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے دعا کرے۔ یعنی جب جب یاد آ جائے فوراً رجوع کر لے، یہ تو ایک عام اصول کی بات ہے کسی بھی معاملے میں، اور یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہدایت سے قریب کریں گے، اور زیادہ ایمان کی دولت عطا فرمائیں گے اس شخص کو جو اپنے محنتوں کو پورا کرنے کے بعد بھروسہ کس پر کرتا ہو؟ اللہ پر کرتا ہو۔ اب اس کے بعد وہ کنٹینیو ہو رہا ہے اصحاب کہف کا واقعہ، پچھلے جو باتیں دو چار رہ گئی تھیں ان کی کنٹینیویشن میں کچھ بات آ رہی ہیں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، فرمایا جا رہا ہے وہ اپنی غار میں 300 سال اور مزید بڑھا دو 9 سال رہے ہیں، یعنی 309 سال، قرآن کہتا ہے کہ یہ 309 سال تک یہ سوئے رہے ہیں اپنے غار میں۔ اس حوالے سے جو تاریخ میں شواہدات ملتے ہیں، 7 سلیپرز میں جو تفصیل آتی ہے، اور عیسائیوں کی اس میں جو کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے، اس میں 300 کا فگر ہے، ایگزیکٹ 300۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ 309 سال ہیں۔ بڑی پیاری اس کی تعبیر مفسرین کرتے ہیں کہ وہ جو 300 گن رہے ہیں وہ عیسوی کیلنڈر سے گن رہے ہیں، اور یہ جو 309 آئے ہیں یہ قمری کیلنڈر جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کی، تو 300 سال پہ 9 سال کیونکہ بڑھ گئے چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے، تو یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ مدت ہے جو یہاں پر آ رہی ہے۔ واللہ اعلم، قل اللہ اعلم بما لبثوا۔ اب اگلی بات کیا فرمائی جا رہی ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے سارا غیب آسمانوں اور زمین کا، ساری چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا وہ اللہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں بڑا اہم نقطہ ہے سمجھنے والوں کے لیے، بتا بھی دیا گیا اور بڑی ٹھوس انداز میں بتایا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ شاید یا کوئی نہیں۔ وہ لبثوا فی کہفہم ثلاث مئات سنین وازدادوا تسعا، وہ رہے ہیں 300 برس اور 9 مزید ملا لو اس میں، پچھلی آیت میں بات آ گئی 309 سال رہے ہیں وہ۔ اگلی بات کی جا رہی ہے قل اللہ اعلم بما لبثوا، فرما دیجیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے سال رہے، اللہ نے تو بتا دیا، پھر یہ والا انداز کہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنے سال رہے، یہ کیا بات ہوئی؟ بات کو سمجھ لیں، یہ انداز اس لیے ہے جیسے کہ یہ انداز پہلے بھی کب آیا تھا ان کی تعداد کے اعتبار سے، 3 تھے 5 تھے کہ 7 تھے، بتا بھی دیا گیا پھر آگے وہی بات کی گئی کہ اللہ وہی انداز یہ والا ہے۔ اصل مدعا کیا ہے؟ یہ اصل بحث نہیں ہے، یہ اصل مقصد نہیں ہے، ہم یہاں پر اس بات پر نہیں بحث کرنے بیٹھے یا اس بات کو نہیں سمجھنے بیٹھے کہ وہ کتنے سال رہے، اس بات کا ہماری آخرت سے، ہماری عاقبت سے، ہماری نجات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ ایک نالج ہے، پتہ چل گئی بات ختم ہو گئی۔ 300 برس رہے، 309 برس رہے، یا اس سے کم رہے، یا اس سے زیادہ رہے، اللہ نے فرما دیا 309 تو بس 309 پہ لاک کر دیا ہم نے، بات ختم، بات ختم۔ اصل موضوع بحث یہ نہیں ہے کہ وہ اتنے سال رہے کہ کتنے سال رہے، اصل موضوع بحث کو کچھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے، مادہ پرستی کی نفی کی جا رہی ہے، اسباب پرستی کی نفی کی جا رہی ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اصل تو سبق ہے، وہ سبق پر غور کرو، جو اصل میسج ہے اس میسج پر توجہ دو، اس سے جو سبق لے کر تمہیں اپنی زندگیاں بدلنی ہیں، اپنی زندگیوں میں جو تبدیلی لانی ہے، اپنے اندر جو ایمان کی روشنی پیدا کرنی ہے اس پر توجہ دو۔ یہ نہیں ہے مسئلہ کہ وہ کتنے سال رہے کتنے سال نہیں رہے، یہ تو ایک نالج کی بات تھی، بتا دی گئی، بات ختم ہو گئی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جب ڈسٹریکٹ کرتا ہے تو وہ انہی جگہوں پر آ کر لگا دیتا ہے۔ اب لگے ہوئے مباحث میں ان کی تعداد کتنی تھی، وہ کتنے سال رہے. او بھائی ایمان یہ ہے, قرآن نے بتا دیا ہمیں کہ یہ چند افراد تھے اللہ کی مدد کے بھروسے نکلے تھے دشمنوں سے بچنے کے لیے, ایمان کا نور لے کر توحید اپنی بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے چھپا کر غار میں سلا دیا. 300 سال تک سوتے رہے, مطلب یہ کہ بالکل ہی یہاں پر کوئی فزیکل کوئی بایولوجیکل کوئی لا کام ہی نہیں کر رہا, ساری عقل ساری سائنس بہ گئی. اور اللہ نے جب چاہا ان کو اٹھا دیا جگا دیا. اصل نقطہ یہ ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے. وہ بڑے سے بڑا بادشاہ اپنی پوری فوج کے ساتھ ان چند نوجوانوں کو نہیں ڈھونڈ سکا, اس لیے کہ اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت کوئی مقام کوئی اوقات نہیں ہے. یہ ہے اصل سبق. اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ پر اپنا ایمان مضبوط کرو, اس ایمان کو بچانے کے لیے اپنی طرف سے ایفرٹ پوری کرو, اللہ کی مدد آ جائے گی. یہ ہے اصل بات. اب لگے ہوئے جناب گڈھے کھودنے میں, اس کی بڑی پیاری ایک اور مثال بڑی پیاری ملتی ہے ایک جگہ پہ, بڑی مشہور وہ حدیث ہے. ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, تو آپ نے خطبے کا آغاز اس طرح سے فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہ آگاہ ہو جاؤ ان قریب ایک فتنہ آنے والا ہے. اللہ کے نبی نے جیسے ہی یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ آگاہ ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ ان قریب بہت جلد ایک فتنہ آنے والا ہے, وہاں پر ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. ہماری خوش قسمتی کس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سوال کیا جو اصل سوال تھا. آپ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا, اس فتنے سے کیسے بچیں گے ہم. اب نوٹ کیجئے, میرے جیسا نامعقول آدمی ہوتا تو کیا سوال کرتا, اچھا فتنہ آئے گا کیسا ہوگا, کہاں سے آئے گا, مشرق سے آئے گا کہ مغرب سے آئے گا کہ شمال سے آئے گا کہ جنوب سے آئے گا, اس کا رنگ کیا ہوگا, اس کا قد کیا ہوگا, وہ انسان ہوگا کہ غیر انسان ہوگا, اس کی اور مطلب اب بات کو سمجھ رہے. او بھائی اس بات سے اگر کچھ لینا دینا ہے ٹھیک ہے, لیکن وہ بعد میں ہے, وہ بات پہلی مصیبت کیا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فتنہ آئے گا تو طے ہو گیا کہ آئے گا, اور فتنہ آنے کے بعد اصل مسئلہ میرا اور آپ کا کیا ہے, اس سے بچنا کیسے ہے. تو اللہ حضرت علی نے وہ سوال کیا جو سوال اس بات کو سن کر اصلاً ہمارے ذہن میں بھی یہی آنا چاہیے. یہ نہیں بباحث میں, اب آج کل ہمارا مسئلہ یہی ہے, ہر چیز کے ظاہر پر لگے ہوئے ہیں, ہر چیز کی کیلکولیشن میں لگے ہوئے ہیں, اپنا وقت اپنی انرجی اپنی توانائیاں ان چیزوں میں لگا رہے ہیں پریکٹیکلی عملی طور پر جن کی اہمیت بعد میں ہے, جو اصل اہمیت ہے پیچھے اہم شے. او بھائی جیسے یہ مثال آ گئی فتنہ آئے گا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, تو اللہ کے نبی اس فتنے سے بچنے کا ذریعہ کیا ہوگا. آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. حضرت علی نے یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا, اور پھر مزید اس کی تفصیلات بڑی پیاری حدیث ہے, اس وقت موقع نہیں ہے, پھر وہ پوری وہ طویل خطبہ ہے کہ اسی کتاب میں تمہارے مسائل کا حل ہے, اس میں تمہارے پچھلوں کی باتیں اگلوں کی باتیں تمہارے آنے والے واقعات جو اس کے ساتھ جڑے گا کبھی گمراہ پوری پھر تفصیل کے ساتھ الحمدللہ وہ بڑا پیارا, کبھی موقع آئے گا انشاءاللہ اس حدیث پر تفصیل سے بات کریں گے. تو بات جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی عملی بات پر آؤ پریکٹیکل بات پر آؤ, نجات کا مسئلہ پڑا ہوا ہے, جہنم منہ کھولے کھڑی ہے, ابھی مر جاؤ گے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا, قبر میں ہوگے پھر محشر کے دن کھڑے ہوگے سامنے اللہ حساب لینے والا, تمہاری گاڑیاں تمہارے گھر تمہاری ڈگریاں تمہاری کامیابیاں تمہارے آپس کے جھگڑے تمہارے یہ مسئلے تمہارے وہ مسئلے, ان جن چیزوں میں پاگل ہوئے جا رہے ہو ان کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, وہاں جو سوالات ہونے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے, اور جن چیزوں کے سوالات نہیں ہونے لگے ہوئے ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو ہلکان کرنے میں دیوانہ ہوئے ہوئے ہیں پاگل ہوئے ہوئے ہیں, عجیب پاگل پن ہے عجیب پاگل پن ہے. بہرحال تو یہ اصل بات اصل نقطہ, پریکٹیکل ایشو پر آؤ عملی بات پر آؤ. میں نے شاید 2-3 جمعوں پہلے یہ مثال شاید یہیں دی تھی, مجھے صحیح یاد نہیں, بہرحال بڑی اہم بات ہے کہ نوجوانوں کا ایک جگہ پر ایک گیدرنگ تھی, وہاں میں نے بات کا آغاز کرنے کے لیے اس بات کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں, مجھے بتاؤ کہ پاکستان کے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جیسے ہی میں نے یہ سوال کیا ہاتھ کھڑے ہو گئے، میں نے کہا ہاں جی بتائیے. اب وہ ایز ایکسپیکٹڈ، ایک کہتا ہے بے روزگاری، ایک کہتا ہے امن و امان، ایک کہتا ہے حالات، ایک کہتا ہے تعلیم کی کمی، ایک کہتا ہے مناسب تعلیم اور تربیت کی کمی، وہ لمبے چوڑے ساری کہانی آنی شروع ہو گئی. میں نے کہا میں سوال دہرا رہا ہوں بیٹا، سوال دہرا رہا ہوں، پاکستان کے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سوال پھر سن لو، اب بتاؤ. آپ یقین کریں کہ وہ کوئی 150-200 کی گیدرنگ میں ایک نوجوان نے بھی یہ جواب نہیں دیا. جواب کیا تھا؟ او بھائی نوجوان پاکستان کا ہو یا غیر پاکستان کا ہو، نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ آخرت کی نجات، وہ جہنم جو منہ کھولے کھڑی ہے، جو بالکل ایسے لگی پڑی ہے ساتھ، اور ہم اس کی طرف چلتے ہوئے نہیں بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. ادھر آنکھ بند ہوگی، آنکھ کھلے گی قبر کا عذاب ہے، پھر اٹھیں گے وہاں محشر کا دن ہے 50,000 سال کا، پھر اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے کرتوت اپنے اعمال کا حساب، اور پھر وہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ کی. اللہم اجرنا من النار. او بھائی اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہے تمہارا؟ ابھی مر گئے اور تمہیں بتایا گیا کہ تم جہنم میں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہے؟ یہ ہے فوکس کو آؤٹ کر دینا، ڈسٹریکٹ کر دینا. بے روزگاری مسئلہ ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بے روزگاری مسئلہ نہیں ہے، بے روزگاری مسئلہ ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. پوچھو کسی انٹرنیشنل، جو ملٹی نیشنل کمپنی کے کسی سی ای او کو زندہ کر کے جو قبر میں پڑا ہوا ہے، کہ بتا تو کہ کون سا مسئلہ سب سے بڑا تھا، وہ بتائے گا آپ کو. جس کی تنخواہ ماہانہ لاکھوں ڈالرز تھی، زندہ کرو اس کو کسی طریقے سے اور پوچھو اس سے بتا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، وہ بتائے گا آپ کو کہ بھائی میں تو دنیا کی ڈریم جاب کرتا تھا، سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا ہی نہیں کہ مجھے نوکری مل جائے اور مجھے تنخواہ مل جائے، اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ یہ قبر ہے آگے اور آگے محشر ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ. یہ جب تک اس کو سب سے بڑے ٹاپ پہ نہیں رکھیں گے بھائی، معذرت کے ساتھ یہ منہ کی پھونکے ہیں ہماری مسلمان ہونے کے دعوے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. ایک بچے کا رزلٹ آ گیا انٹر کا، اس کا بی گریڈ آ گیا، مسئلہ ہے، بالکل ہے، ہم بالکل مانتے ہیں نالائکی ہے، اس میں ریزنز ہیں، اس میں مسائل ہیں. یقیناً ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ اس کا بچہ اچھے گریڈز لا کر کامیاب زندگی گزارے، یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کی نفی نہیں ہو رہی، لیکن اللہ کی قسم اس کا بی گریڈ آنا یہ مسئلہ چھوٹا ہے، اس کا ایک نماز چھوڑ دینا اس سے بڑا مسئلہ ہے. اگر اس نے ایک نماز چھوڑ دی ہے اور کل اللہ کے دربار میں اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا، تو اس کا A1 گریڈ بچائے گا اس کو وہاں پر؟ اس کا ڈاکٹر انجینئر بننا بچائے گا اس کو وہاں پر؟ تو بڑا مسئلہ کیا ہوا؟ بی گریڈ آنا بڑا مسئلہ ہے کہ نماز چھوڑ دینا بڑا مسئلہ ہے؟ پریورٹائز کرو بھائی مسئلوں کو، یہی بات، یہ پیغام ہے اصل. وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہ اس کا بی گریڈ آ گیا تو گھر میں میت ہوئی بھی ہے، سانحہ ہو گیا ہے، رو رہے ہیں سب بیٹھے ہوئے. ارے مسئلہ ہے، لیکن مسئلوں کو اپنی جگہ پر رکھو بھائی، سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ، سب سے بڑا مسئلہ یہ. ہاں اس کے نیچے کے مسائل ہیں، تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے کہ نہیں، اس کے لیے زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے نا بھائی، اس کے بعد والے مسئلوں کو اس کے بعد نمبر آئے گا. بڑی لاجیکل بات ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے. تو یہاں جو ہم بات سمجھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بھائی اصل شے یہ نہیں ہے سارے قصے سے کہ وہ کتنے تھے اور کتنے سال سوئے رہے، یہ تو تمہیں بتا دیا گیا، ٹھیک ہے، نالج ہے، مل گئی، الحمدللہ، ختم. اب جو اصل سبق ہے اس سے وہ حاصل کرو، اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، صرف ظاہر میں نہیں اپنے باطن کے اندر سے اس ایمان کو لے کر آؤ اور اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو، وہ تعلق بناؤ. لہو غیب السماوات والارض، سارا غیب، ساری چھپی ہوئی باتیں وہ اس کے علم میں ہیں، آسمانوں اور زمین کا جو کچھ بھی ہے علم وہ اللہ کے پاس ہے. ابصر بھی واسمع، کیا خوبصورت بات ہے، کیا ہی خوب وہ دیکھنے والا اور کیا ہی خوب وہ سننے والا. سب سے بڑھ کر دیکھنے والا، سب سے بڑھ کر سننے والا، اس کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں. تم جن حالات سے گزر رہے ہو، تمہارے اوپر جو بیت رہی ہے، اور اگر تم اللہ کی خاطر کسی دکھ کو، کسی تکلیف کو، کسی آزمائش کو برداشت کر رہے ہو، سبحان اللہ، اور تمہیں شیطان آ کر کہے کہ تم تو اکیلے رہ گئے، تم تو مارے گئے، تم تو رسوا ہو گئے، تمہارا کوئی نہیں ہے، تو اس کو بتاؤ پاگل ہو گیا ہے، میرا وہ اللہ ہے جو میرے ساتھ ہے. اور آج اگر میں اس اللہ کی خاطر کوئی تکلیف جھیل رہا ہوں تو الحمدللہ، اس کے بڑھ کر تو کوئی میڈل لگ ہی نہیں سکتا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی سعادت کسی کو مل سکتا. اور وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھ پر فخر کر رہا ہے، وہ اپنے فرشتوں کو دکھا رہے کہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ جو بغیر مجھے دیکھے میری خاطر یہ تکلیف جھیل رہا ہے. وہرے نہارے ہو جائیں گے بھائی، جیک پاٹ لگ جائے گا اگر اللہ نے فرشتوں سے میرے بارے میں یہ بات کر دی، سبحان اللہ، اور کیا چاہیے. تو بات کو ہم سمجھیں، کیا ہی خوب وہ دیکھنے والا، کیا ہی خوب وہ سننے والا، اس سے کچھ چھپا نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ تم جس حالت سے گزر رہے ہو اللہ نے، اگر تم اچھائی میں کسی تکلیف سے جا رہے ہو اللہ جان، اور اگر خدا نہ خواستہ تم اس کی نافرمانی میں، کہیں بغاوت میں، سرکشی میں اندھے ہوئے جا رہے ہو، تو اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کو پتہ نہیں چل رہا تو غلط فہمی ہے تمہاری، اللہ سب دیکھ رہا ہے. کس کا حق مار رہے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے. تم نے اپنے صحیح مال میں جو خراب مال چھپا کر چپکے سے چپکا دیا ہے، کیا سمجھے ہو تم؟ کسی کو پتہ نہیں چلا؟ اللہ کو تو پتہ چلا، اللہ نے دیکھ لیا. تم نے جو جس سے بات کی اس کے دل سے آہ نکلی، تمہیں کیا لگا کسی نے نہیں سنی؟ اللہ نے سن لی. اور اللہ تم سے حساب لے گا کل قیامت کے دن. اور وہ کیا ہی دیکھنے والا اور کیا ہی سننے والا ہے، کچھ پوشیدہ نہیں اس کی نگاہوں سے نہ اس کی سماعت سے. ما لہم من دونہ من ولی، وہی بات ہے ایک اور انداز میں، نہیں ہے اس کے سوا کوئی سرپرست، کوئی کارساز، کوئی مدد کرنے والا، کوئی دل رکھنے والا، کوئی سہارا دینے والا، مشکل وقت میں کام آنے والا، تسلی دینے والا. یہ سارے ولی کے اندر سارے معنی موجود ہیں. سب سے بڑا ہمدم، دوست بھی اس کا ترجمہ ہے. اور وہ اللہ دوست ہے ان اپنے بندوں کا جو واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہیں. دوست کی کیا کیفیت ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں. دوست بن سکتا ہے وہ اللہ، یہ اس تعلق کی کوئی کلائمیکس ہے، بلکہ اس کی تو کیا ہی وہ بات ہے. وہ حدیث اپنے ذہن میں لے آئیے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا کیفیت ہوگی یہ؟ ایک بندے کو دنیا میں جنت مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ لیکن کیسے ملے گی؟ لاٹری میں نکلے گی معاذ اللہ، ہے بھائی؟ بیٹھے بیٹھے سو کر صبح اٹھے تو پتا چلا جی آپ کا تقرر ہو گیا، یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے آپ کا، اللہ کے ولی بنا دیے گئے آپ. ایسا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ رہے ہیں، ان کے پاؤں سوج رہے ہیں. کیا عجیب کیفیت ہے بھائی، رسول اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وجہ کائنات ہیں، پوری انسانیت کل قیامت کے دن ان کی طرف دیکھ رہی ہوگی شفاعت کے لیے. وہ جب کھڑے ہو رہے ہیں رات کو نوافل پڑھنے کے لیے تو ان کے پاؤں سوج رہے ہیں. یہ پاؤں کا سوجنا کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ یہ انسانی ایفرٹ بتا رہا ہے، ہیومن ایفرٹ. ایک انسان جب دو دو تین تین گھنٹے کھڑا ہوگا نا قیام میں، تو اس کے پاؤں سوجیں گے. اللہ کے نبی نے خالص انسانی سطح پر یہ تکلیف برداشت کی ہے، یہ درد برداشت کیا ہے. اور ہم اس چکر میں ہیں کہ صبح سو کر اٹھے تو ہمیں ایک لیٹر فرشتہ لا کر دے کہ یو ہیو بین اپوائنٹڈ ایز ولی اللہ. سبحان اللہ، ایفرٹ، محنت، مشقت، قربانی، راتوں کو جاگنا پڑے گا نمازوں میں،
پھر ملے گی یہ منزل یہ مرتبہ. اور اگلی بات پھر وہی جو ہمارا مسئلہ ہے, حدیث میں نے سنا دی کہ اللہ کان بن جاتا ہے, اللہ آنکھ بن جاتا ہے, اللہ ہاتھ بن جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ موٹیویشن آئے کہ میں آگے بڑھوں, اللہ کی نوافل, اللہ کے ساتھ قرب کو اللہ بڑھاؤں اور اپنی ایفرٹ کروں اور یہ منزل پانے کی محنت کروں, ہم اس چکر میں لگ جاتے ہیں ایسا کوئی بندہ مل جائے اور وہ ہمیں کیا کرا دے, نیا پار کروا دے. کیا پاگل پن ہے. وہ خود اللہ کے سامنے محتاج ہے بیچارہ. اگر اللہ نے اس کو کوئی ولایت دے دی ہے, کوئی رتبہ دے دیا ہے, تو وہ اللہ کا محتاج ہے, اپنی عبادت کے ذریعے وہاں پہنچا. اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ آپ جا کر اس کی جوتی سیدھی کریں گے تو وہ اپنے ساتھ آپ کا ہاتھ پکڑ کے بھی لے جائے گا. یہ کہاں سے لاجک لے کر آئے بھائی. اگین مثال تو ہمارے پاس سب سے بڑی ایک ہی ہے, رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر سے کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے سرکل میں سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد میں, اپنی سب سے چھوٹی بیٹی, اپنے دل کا ٹکڑا جو جنت کی شہزادی ہیں, عورتوں کی سردار ہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور جب تک وہ زندہ ہیں اللہ کے نبی کی ان کے ساتھ جو ایک تعلق ہے, جو قربت ہے, جو پیار ہے, ہم کیا اس کا تصور کریں گے. اس اپنے دل کے ٹکڑے سے, اپنے جگر کے ٹکڑے سے کہہ رہے ہیں اے فاطمہ کل قیامت کے دن اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کر لو, جان لو اس دن میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. جو رسول اللہ اپنی پیاری بیٹی سے یہ بات کہہ رہے ہیں اور ہم اس چکر میں ہیں کہ ہم. تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے بڑھو, محنت کرو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, محنت مشقت کرو, عبادت کرو بھائی. یہ تھوڑی مقصد ہوتا ہے کہ اب ایسے بندے کو ڈھونڈو. اور اگلی بات اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ ولایت مل جائے, کسی کو یہ قرب مل جائے, کسی کو اللہ سے یہ تعلق میسر آ جائے, تو کیا وہ دکان کھول کر بیٹھے گا کہ بھائی مجھے تو مل گئی ہے ولایت, اب آ جاؤ مجھ سے پھکوانے کے لیے. ہے بھائی, وہ بندہ اپنی عزتیں کروائے گا لوگوں سے, اپنے پروٹوکول طے کرے گا, آؤ آؤ میرے براہ راست تعلق ہے اللہ سے. عجیب پاگلپن ہے. تو جس کو یہ مل جائے گا وہ تو بندوں سے چھپ جائے گا, کہیں جا کے لوگ اس کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ بھاگے گا, وہ تھوڑی دکان کھول کے بیٹھے گا کہ آؤ مجھ سے مسئلے حل کراؤ اپنے. تو یہ تو ہم سب کے لیے ہے, اللہ ہم سب کو اس بات کی سمجھ و توفیق عطا فرمائے. ولا یشرک بی حکمہ احدا, وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا, وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا, وہ کسی سے مشورہ کرنے کا, سجیشن لینے کا, رائے لینے کا, بلکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کر دیا, وہ کسی کو نہ جسٹیفائی کرتا ہے نہ کسی کے سامنے رکھتا ہے کہ بھائی یہ میں نے فیصلہ کیا ذرا بتانا صحیح. معاذ اللہ, یہ تو انسانوں کی کمزوریاں ہیں بھائی. وہ اللہ ہے, جو چاہے وہ فیصلہ فرمائے. کون ہے اس کو جا کر مشورہ دینے والا اور بتانے والا کہ یا اللہ تو ایسا کر ایسا نہ کر. معاذ اللہ, بڑے کلیئر. ولا یشرکو فی حکمہ ہی احدا, اپنے فیصلے میں اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا, وہ اکیلا ہے ہر لحاظ سے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, اور جو کچھ اے نبی آپ کی طرف وحی کر دیا گیا ہے آپ کے رب کی کتاب میں, یہ سنا دیجئے, بتا دیجئے ان کو, پڑھ دیجئے ان کے سامنے. لا مبدل لکلماتی, کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں, کوئی اس کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والا نہیں, کوئی اس کو صحیح غلط معاذ اللہ بتانے والا نہیں. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, اور اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے تمہارے لیے, کوئی نجات نہیں ہے تمہارے لیے, کوئی سایہ نہیں ہے تمہارے لیے سوائے اس ایک ذات کے جو اللہ ہے. اس کے سائے میں آؤ گے تو نجات پاؤ گے, اس سے جڑو گے تو بچت ہوگی. وہ ہے واحد جائے پناہ, بس اس کی آغوش میں چلے جاؤ. وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تمہیں. ایک بار اس کے سامنے اپنے گناہوں کا, اپنے جرم کا اعتراف تو کرو. تمہارے 100, 200, 300, 1000 سال کے گناہ معاف کر دے گا وہ. ایک دفعہ سچے دل سے اس سے کہو تو صحیح کہ یا اللہ تیرا بننا چاہتا ہوں, تیری طرف پلٹنا چاہتا ہوں, تیرا ہونا چاہتا ہوں, وہ اپنا لے گا. ایک دفعہ قدم تو بڑھاؤ. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا, تم ایک ہاتھ آؤ گے میں 10 ہاتھ آؤں گا. آؤ تو صحیح, پلٹو تو صحیح. اللہ مجھے اور آپ کو ان بات کی, ان ساری احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم کے ساتھ
ان شرائط صدر کے ساتھ ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.